السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. جنوبی افغانستان کے ایک طاقتور پولیس کمانڈر جو طالبان کے کئی حملوں میں محفوظ رہے تھے جمعرات کے روز ایک فائرنگ میں جاں بحق ہو گئے ہیں. سعودی صحافی جمال خشوگی کی گمشدگی کی تحقیقات کرنے والے ترک حکام اور پولیس نے استنبول میں واقع سعودی قونصل خانے کی جمعرات کے روز دوبارہ تلاشی لی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز کہا ہے کہ وہ ترکی سے انٹیلیجنس آڈیو اور ویڈیو حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں. اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے منگل کے روز ایک فیصلہ دیا ہے جس کی روح سے فلسطین کو آئندہ برس سن 2019 میں اقوام متحدہ کے مکمل رکن کی مساوی حیثیت دے دی جائے گی. فلسطین اسی سال 77 ترقی پذیر ممالک کے گروپ G77 کی سربراہی بھی کرے گا. امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے اپنے چینی ہم منصب کو بتایا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اعلی سطحی بہتر تعلقات غیر ارادی تنازع کے خطرات کو کم کر سکتے ہیں. اور ویتنام کی حکومت مخالف بلاگر نے جنہیں ملک کی کمیونسٹ حکومت کو بدنام کرنے کی پاداش میں قید کر دیا گیا تھا رہا ہونے کے بعد امریکی سرزمین پر پہنچ گئی ہیں اور انہوں نے وہاں اپنا پہلا یوم آزادی منایا ہے. اور اب پاکستان سے متعلق کچھ خبریں. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی ایشیا پیسیفک گروپ کے اراکین پاکستانی حکام سے ملاقاتوں کے بعد اپنی سفارشات پر مبنی رپورٹ جمعے کو حکومت پاکستان کو دیں گے. پاکستان نے افغانستان سے امریکی افواج کے فوری انخلا کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی خواہش ہے کہ جب تک افغانستان میں حالات بہتر نہیں ہو جاتے اتحادی افواج وہاں موجود رہیں. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے تھر میں کوئلے کو گیس میں تبدیل کرنے کے منصوبے کے فرنزک آڈٹ کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ ڈاکٹر سمر مبارک نے پروجیکٹ کے حوالے سے غلط بیانی کی تھی. یہ تھیں شہ سرخیاں. تفصیل چند لمحے کے بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. جنوبی افغانستان کے ایک طاقتور پولیس کمانڈر جو طالبان کے کئی حملوں میں محفوظ رہے تھے جمعرات کے روز فائرنگ میں جاں بحق ہو گئے ہیں. دو امریکی فوجی گولیوں کے تبادلے میں زخمی ہوئے جبکہ ایک مقامی کیمرامین بھی ہلاک ہو گیا ہے. یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب جنرل اسکاٹ ملر جو ریزولوٹ سپورٹ کمانڈر ہیں گورنر اور دوسرے صوبائی عہدیداروں سے ملاقات کے لیے قندھار کے گورنر کے دفتر جا رہے تھے. مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق شرکا اجلاس میں شرکت کے لیے ہیلی پیڈ کی طرف جا رہے تھے جب یہ شوٹنگ ہوئی. جنرل اسکاٹ ملر حادثے میں محفوظ رہے. نیٹو کے افغان مشن کے ترجمان کرنل پیٹرز نے بتایا ہے کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ ایک افغانی کا افغان جنرل پر حملہ تھا. دو زخمی امریکیوں کو فوری علاج کے لیے لے جایا گیا ہے. حملہ آور ہلاک ہو گیا ہے. سعودی صحافی جمال خشوگی کی گمشدگی کی تحقیقات کرنے والے ترک حکام اور پولیس نے استنبول میں واقع سعودی قونصل خانے کی دوبارہ تلاشی لی ہے. خبر رساں ادارے کے مطابق قونصل خانے کی تلاشی جمعرات کو بھی جاری رہی جس سے قبل ترک حکام نے استنبول میں تعینات سعودی قونصل جنرل کی رہائش گاہ کا بھی معائنہ کیا جو 9 گھنٹے تک جاری رہا. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ترک تفتیشی ٹیم نے قونصل خانے کی عمارت اور اس کے زیر استعمال گاڑیوں کا معائنہ کیا. عینی شاہدین کے مطابق ترک حکام نے تیز روشنیوں کی مدد سے قونصل خانے کے باغ کا بھی جائزہ لیا لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ وہ باغ میں کیا ڈھونڈ رہے تھے. تفتیشی حکام جمعرات کو الصبح معائنہ مکمل کر کے قونصل خانے سے روانہ ہو گئے. ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز کہا تھا کہ وہ ترکی سے انٹیلیجنس آڈیو اور ویڈیو حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں اگر وہ موجود ہو. وہ ترکی میں لاپتہ ہونے والے امریکہ میں مقیم سعودی صحافی کے بارے میں بات کر رہے تھے جن کے بارے میں ترکی کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ انہیں سعودی ایجنٹوں نے استنبول میں سعودی سفارت خانے کے اندر مبینہ طور پر ہلاک اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس سے مطالبہ کیا ایسے میں جب انہوں نے امریکہ کے دیرینہ اتحادی سعودی عرب کے لیے حمایت کا اظہار کیا اور کہا کہ انہیں امید ہے کہ لاپتہ صحافی جمال خشوگی کے بارے میں تفتیش اس ہفتے کے آخر تک مکمل کر لی جائے گی۔ سعودی عرب نے خشوگی کی ہلاکت کی تردید کی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے منگل کے روز ایک فیصلہ دیا ہے جس کی روح سے فلسطین کو آئندہ برس سن 2019 میں اقوام متحدہ کے مکمل رکن کے مساوی حیثیت دے دی جائے گی۔ فلسطین اسی سال 77 ترقی پذیر ممالک کے گروپ G77 کی سربراہی بھی کرے گا۔ تاہم شکاگو یونیورسٹی کے پروفیسر اور مشرق وسطی کے امور کے ماہر ظفر بخاری نے وائس آف امریکہ سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ جنرل اسمبلی کی طرف سے فلسطین کو خصوصی حیثیت دینے کا فیصلہ محض علامتی ہے اور اصل فیصلہ صرف سلامتی کونسل میں ہو سکتا ہے۔ امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے اپنے چینی ہم منصب کو بتایا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اعلی سطحی بہتر تعلقات غیر ارادی تنازع کے خطرات کو کم کر سکتے ہیں۔ میٹس اور چینی جنرل وی فینگ ہی نے سنگاپور میں ہونے والی ایشیا سلامتی کانفرنس کے موقع پر علیحدہ سے ملاقات کی، جو تعلقات کو معمول پر لانے کی ایک کوشش تھی۔ واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان تعلقات حالیہ تجارتی جنگ کے باعث فوجی تعلقات ابتر ہو گئے ہیں۔ پینٹاگون کے عہدیدار رینڈل شرائیور نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ متوقع 90 منٹ کی ملاقات کے بجائے زیادہ دیر تک بات چیت میں میٹس نے مجموعی طور پر تعلقات بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ویتنام کی حکومت مخالف بلاگر نے، جنہیں ملک کی کمیونسٹ حکومت کو بدنام کرنے کی پاداش میں قید کر دیا گیا تھا، امریکی سرزمین پر اپنا پہلا یوم آزادی منایا۔ وین نو کوئن، جو ہیوسٹن ٹیکساس کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر جمعرات کے روز اتنی تو انہیں ان کے خاندان والوں اور حمایتیوں کے گروپ نے والہانہ انداز میں خوش آمدید کہا۔ ان کی والدہ اور ان کے دو چھوٹے بچے بھی ان کے ہمراہ آئے تھے۔ وین نی کوئن اپنے ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور صنعتی آلودگی پر مقالے لکھتی تھیں، جس کے 22 اکتوبر سن 2016 میں انہیں گرفتار کر لیا گیا اور 10 سال کی قید سزا دی گئی۔ بدھ کے روز ان کی رہائی امریکی وزیر دفاع جم میٹس کے دورے کے موقع پر عمل میں آئی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بدھ کے روز کہا تھا کہ وین نی کوئن نے واضح طور پر اظہار کیا تھا کہ وہ رہائی کی صورت میں امریکہ جانا چاہتی ہیں۔ وہ اس وقت بین الاقوامی منظر نامے پر آئیں جب پچھلے سال انہیں ان کی غیر موجودگی میں جرت مندی کا بین الاقوامی ایوارڈ دیا گیا تھا۔ اور اب پاکستان سے متعلق کچھ خبریں ہیں۔ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی ایشیا پیسیفک گروپ کے اراکین پاکستانی حکام سے ملاقاتوں کے بعد اپنی سفارشات پر مبنی رپورٹ جمعے کو حکومت پاکستان کو دیں گے۔ اس بارے میں ہمارے پاس تفصیلی رپورٹ ہے جو کچھ دیر میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ پاکستان نے افغانستان سے امریکی افواج کے فوری انخلا کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی خواہش ہے کہ جب تک افغانستان میں حالات بہتر نہیں ہو جاتے، اتحادی افواج وہاں موجود رہیں۔ جمعرات کو نیوز بریفنگ کے دوران افغانستان میں غیر ملکی افواج کی موجودگی سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ترجمان دفتر خارجہ محمد فیصل نے کہا کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ جب تک افغانستان میں حالات مستحکم نہیں ہو جاتے اور معاملات بہتر نہیں ہو جاتے، امریکی اور اتحادی فورسز واپس نہ جائیں۔ اور سامعین و ناظرین، سانحہ کارساز کو گزرے آج 11 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ یہ سانحہ کارساز اس وقت رونما ہوا جب سن 2007 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے جلا وطنی کے بعد وطن واپسی پر ان کے استقبالی جلوس پر کراچی میں خودکش حملہ کیا گیا۔ دہشت گردی کی اس واردات میں 130 کے قریب افلاد ہلاک ہوئے تھے۔ پہلے ہم آپ کو ایک جھلکی سنواتے ہیں۔
یہ دوسرا دھماکہ ہو گیا ناظرین، دوسرا دھماکہ ہوا ہے۔
جی ہاں، یہ ایک رپورٹر کی آواز تھی۔ وہ رپورٹر اس وقت وائس آف امریکہ میں ہمارے ساتھی ہیں اور بہت سی رپورٹس آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ آج ہم نے ان کو یہاں دعوت دی ہے کیونکہ وہ اس منظر کے عین شاہد تھے۔ نام ہے ان کا اسفر امام۔ جی اسفر، کیا دیکھا تھا آپ نے اور کیا محسوس کیا تھا اس وقت اور کیا حالات تھے؟
دیکھیں، میں تو بینظیر بھٹو کے ساتھ دبئی سے چلا تھا اور ان کے ساتھ تھا، اور اس جلوس میں بالکل اس فلوٹ کے اوپر تھا۔ خوش قسمتی میری یہ تھی کہ اس وقت جب یہ واقعہ ہوا، میں کچھ دیر پہلے ہی اس جلوس سے اٹھ کے کارساز پل کے اوپر چڑھ گیا تھا اور وہاں پہ میں ایز لائیو بیپر ریکارڈ کر رہا تھا کہ یہ واقعہ ہوا۔ انتہائی خوفناک واقعہ جو آج تک مجھے میرے ذہن پہ سوار ہے۔ میں کئی صحافی اس کی زد میں آئے، ایک کیمرہ مین اس میں بھی ہلاک ہوئے، اور تقریباً 150 افراد جو اس وقت اس واقعے میں ہلاک ہوئے تھے اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے تھے. اور جو قیامت صغرا کا منصر تھا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ خبر یہ دے رہے تھے کہ شاید کوئی ٹائر کا دھماکہ ہوا ہے, کچھ مختلف واقعہ ہوا, لیکن میں وہاں پہ موجود تھا. چاروں طرف خون اور بکھرے ہوئے لوگ تھے, اور بس اتفاق تھے یہ کہ بینظیر بھٹو اس واقعے میں بچ گئی تھی. اور لیکن بہت بڑی تعداد میں لوگ,
آپ نے اپنے آپ کو کس طرح بچایا اور کس طرح اس واقعے سے پھر نکلے؟
دیکھیں, وہ دھماکے میں بچانے کے لیے کچھ تھا نہیں, لیکن چونکہ میں ایک ایسی جگہ پہ تھا کہ وہاں پہ وہ اس کی زد میں نہیں آیا.
کتنی دور تھے؟
میں بہت نزدیک تھا, لیکن میں اونچائی پہ تھا اور تھوڑے یعنی اس کی آڑ تھی پل کے اوپر میں تھا, تو اتفاق سے اس کے بچا. اور اس دھماکے کے بعد میں فوری طور پہ کسی سے موٹر سائیکل لے کر میں بہت وہاں تیزی سے اپنے آفس کی طرف آیا, اور میں نے دیکھا کہ ایمبولینس میں لوگ اس وقت تیزی سے لے کے جا رہے تھے ان کو ہاسپٹل کی طرف میں. بڑا قیامت صغرا منظر تھا جس کو.
تو آپ کو یہ کس وقت معلوم ہوا کہ بینظیر ٹھیک ہیں؟
وہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بینظیر کو پچھلے حصے سے ان کو نکال کر محفوظ طریقے سے ان کو نکال کے لے کے جایا جا رہا تھا, اور ان کو ایک ٹرک میں ایک گاڑی میں بٹھا کے بہت تیزی سے وہاں سے نکالا گیا. تو میری اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور اس کی میں نے رپورٹنگ بھی کی. اور یہ آپ نے دیکھا کہ یہ میرے فوٹیج تھی جو پوری دنیا میں تمام چینلز میں یہ چل سکے.
بہت عمدہ. لیکن افسوس کہ بینظیر اس حادثے میں تو بچ گئی تھیں, لیکن
جی بالکل اس کے بعد دوسرا واقعہ ہوا اور جس کے خدشات موجود تھے, لیکن اس کے تحفظ نہیں فراہم کیے جا سکے.
بہت شکریہ اسفر امام آپ کا.
تھینک یو.
تو ہمیں انہوں نے معلومات دی ہیں, ہمارے ساتھی اسفر امام نے, جو اس واقعے میں اس وقت وہاں موجود تھے اور رپورٹنگ کر رہے تھے. تو ناظرین اور سامعین, اس کے ساتھ ہی فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک لائیو سے اجازت لیجیے. اللہ حافظ.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی ایشیا پیسیفک گروپ کے اراکین پاکستانی حکام سے ملاقاتوں کے بعد اپنی سفارشات پر مبنی رپورٹ جمعے کو حکومت پاکستان کو دیں گے. بعض حکومتی حلقوں کے مطابق ایشیا پیسیفک گروپ نے پاکستان سے مزید اقدامات کا مطالبہ کیا ہے. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے سارا حسن نے.
ایف اے ٹی ایف کی ایشیا پیسیفک گروپ کی ٹیم گزشتہ 10 روز سے پاکستان میں موجود ہے, جہاں اس نے وزارت خزانہ, وزارت خارجہ, مرکزی بینک, ایف بی آر, فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور نیب سمیت پنجاب, بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے صوبائی حکام سے ملاقاتیں کی ہیں. کئی روز سے پاکستانی حکام سے جاری ان ملاقاتوں کے بعد ایشیا پیسیفک گروپ کی ٹیم اپنی سفارشات پر مبنی رپورٹ کل یعنی جمعے کو پاکستانی حکام کو دے گی. اس رپورٹ میں دہشت گردوں کی مالی معاملات روکنے سے متعلق اقدامات پر بھی سفارشات شامل ہوں گی. یاد رہے کہ 8 اکتوبر سے ایشیا پیسیفک گروپ کے اراکین انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی مدد روکنے کے لیے پاکستان کی جانب سے اب تک کیے گئے اقدامات کا جائزہ لے رہی ہے. وزارت خزانہ کے ایک سینئر افسر نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایشیا پیسیفک ٹیم پاکستان کی جانب سے کی جانے والے اقدامات پر مطمئن نہیں, اور گروپ نے پاکستان سے قوانین میں سختی سمیت مزید اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ پاکستان نے منی لانڈرنگ روکنے کے لیے انسداد منی لانڈرنگ کا قانون 2010 اور ایف اے ٹی ایف کے قانون میں مجوزہ ترمیم کا مسودہ بھی ایشیا پیسیفک گروپ کو دکھایا ہے اور اس پر ان سے رائے لی ہے. واضح رہے کہ کابینہ سے منظوری کے بعد یہ ترمیمی مسودے پارلیمنٹ میں بھیجے جائیں گے. وزارت خزانہ کے ذرائع نے بتایا کہ انسداد منی لانڈرنگ کا قانون 2010 کی مجوزہ ترمیم کے تحت جرم کے مرتکب افراد کے لیے جرمانہ اور سزا کو بڑھایا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ منی لانڈرنگ کا جرم ثابت ہونے پر کم سے کم سزا 1 سال سے بڑھا کر 3 سال اور زیادہ سے زیادہ قید کی سزا 10 سال کر دی گئی ہے, جبکہ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے کو بھی مزید اختیارات ملیں گے, جس کے بعد ایف آئی اے کسی بھی مشتبہ شخص کے بینکی تفصیلات تک رسائی حاصل کر سکتی ہے. وزارت خزانہ کے سینئر اہلکار نے بتایا کہ ایف آئی اے نے حال ہی میں جعلی اور بے نامی اکاؤنٹس کے بارے میں کی گئی تحقیقات سے متعلق معائنہ کاروں کو آگاہ کیا ہے. یاد رہے کہ دہشت گردوں کے خلاف مالی معاملات روکنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہ کرنے پر فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے رواں سال جون میں پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کر دیا تھا. اس سے قبل فروری سن 2012 میں بھی پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں شامل کیا گیا تھا, لیکن سن 2015 میں دہشت گردوں کی مالی معاملات روکنے کے سلسلے میں کیے گئے اقدامات کے بعد پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا گیا تھا. اس وقت کے سیکرٹری خزانہ ڈاکٹر وقار مسعود کا کہنا ہے کہ پاکستان کے گرے لسٹ میں شامل ہونے کی وجہ تکنیکی سے زیادہ سیاسی ہے. ڈاکٹر وقار مسعود نے کہا کہ پاکستان کے انسدادِ منی لانڈرنگ کے قوانین کافی جامع ہیں.
اب جتنے بھی تقریباً جرائم ہیں ان کے اوپر اینٹی منی لانڈرنگ جو ہے
وہ لگتی ہے.
ہمارے پاس قانون میں ترامیم یا نئے قوانین وضع کرنے سے زیادہ عمل درآمد ہی کا اور اس کے نفاذ ہی کے مسائل اگر ہوں گے بھی باقی کچھ تو وہ ہیں جس پر ہم کام کریں.
یاد رہے کہ رواں سال فروری میں ایف اے ٹی ایف کے اجلاس کے قبل پاکستان نے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اقوام متحدہ کے تحت کالعدم قرار دی گئی تنظیمیں جیسے جماعت الدعویٰ اور فلاح انسانیت سمیت دیگر تنظیموں کو کالعدم قرار دیا تھا. سارا حسن, اردو وی او اے.
پاکستان نے افغانستان سے امریکی افواج کے فوری انخلا کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی خواہش ہے کہ جب تک افغانستان میں حالات بہتر نہیں ہو جاتے اتحادی افواج وہاں موجود رہیں. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے.
جمعرات کو نیوز بریفنگ کے دوران افغانستان میں غیر ملکی افواج کی موجودگی سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ترجمان دفتر خارجہ محمد فیصل نے کہا کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ جب تک افغانستان میں حالات مستحکم نہیں ہو جاتے اس وقت تک امریکی اور اتحادی فورسز واپس نہ جائیں.
پاکستان یہ چاہتا ہے جی کہ جب تک افغانستان میں حالات سٹیبل نہیں ہو جاتے, معاملات ٹھیک نہیں ہو جاتے, تو امریکی اور الائیڈ فورسز جو ہیں وہ اس سے پہلے نہ جائیں, معاملات ٹھیک ہو جائیں اس کے بعد جائیں. کیونکہ جب پچھلی دفعہ انخلا ہوا تھا یو ایس ایس آر جب گیا تو اس کے بعد ایک کیوس تھا اور ایک بڑی مشکل صورتحال تھی, تو وہ ہمیں پھر فیس کرنا پڑا. ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ دوبارہ ویسی کو صورتحال ہو.
جب ترجمان سے استفسار کیا گیا کہ افغان طالبان تو افغانستان سے غیر ملکی افواج کی واپسی کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں تو انہوں نے اس پر براہ راست تبصرے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں غیر ملکی فورسز کی موجودگی اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے مینڈیٹ کے تحت ہے.
یو این سیکیورٹی کونسل نے مینڈیٹ کیا ہے یوناما کی فورسز کو, وہ مینڈیٹ ہر سال رینیو ہوتا ہے. سیکیورٹی کونسل میں یہ ڈسکشن ہوتی ہے, یو این سیکیورٹی کونسل کے مینڈیٹ سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ مقصد یقیناً افغانستان میں پیس اینڈ ریکنسیلیشن اینڈ ڈیولپمنٹ کرنا ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مقصد لے کر وہ وہاں 17 سال سے بیٹھے ہیں اس کو اچیو کر لیں.
نیوز بریفنگ کے دوران ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ بات باعث اطمینان ہے کہ دوسرے اہم فریقوں نے بھی پاکستان کے موقف کو تسلیم کر لیا ہے کہ افغان تنازع کا حل افغانوں کی قیادت اور سرپرستی میں ہونے والی بات چیت ہی سے ممکن ہے. پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب حال ہی میں امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت ظلم خلیل زاد کی زیر قیادت ایک وفد نے افغانستان, پاکستان, قطر اور سعودی عرب کا دورہ کیا ہے جس میں افغانستان میں جاری تنازع کے مذاکرات کے ذریعے حل کے امکانات پر بات کی گئی. جمعرات کو بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ نے ظلم خلیل زاد کے دورے سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ پاکستان مذاکرات کے ذریعے افغان تنازع کا حل تلاش کرنے کی کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے. محمد فیصل نے کہا کہ پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ افغان تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے بلکہ اس تنازع کا سب سے بہتر اور قابل عمل حل افغانوں کی قیادت اور سرپرستی میں سیاسی عمل کے ذریعے ہی ممکن ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
سعودی صحافی جمال خشوگی کی گمشدگی کی تحقیقات کرنے والے ترک حکام اور پولیس نے استنبول میں واقع سعودی قونصل خانے کی دوبارہ تلاشی لی ہے. ایک رپورٹ کی تفصیلات قمر عباس جعفری کی زبانی.
تحقیقات کرنے والی ٹیمیں اس ہفتے پہلے بھی قونصل خانے میں جا چکی ہیں. پیر کے روز وہ ایسے سراغوں کی تلاش میں قونصل خانے گئی تھیں جن سے پتہ چل سکے کہ استنبول کے قونصل خانے میں داخل ہونے کے بعد خشوگی بر کیا گزری. خشوگی جو کہ سعودی بادشاہت پر تنقید کرتے تھے اور جو امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے لیے لکھتے تھے اس روز کے بعد سے نظر نہیں آئے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے پرانے اتحادی سعودی عرب کے لیے حمایت کا اظہار کرتے ہوئے بدھ کے روز کہا کہ وہ ترکی کی انٹیلیجنس سے خشوگی کے لاپتہ ہونے کے بارے میں اگر ویڈیو اور آڈیو موجود ہیں تو وہ دیکھنا چاہیں گے. ان کے الفاظ,
If you look at Saudi Arabia, they're an ally and they're a tremendous purchaser of not only military equipment, but other things. When I went there, they committed to purchase $450 billion worth of things and $110 billion worth of military.
اگر آپ سعودی عرب کو دیکھیں تو ہمارے اتحادی ہیں اور صرف فوجی ساز و سامان ہی نہیں بلکہ دوسری چیزوں کے بھی بہت بڑے خریدار ہیں. جب میں وہاں گیا تھا تو انہوں نے 450 ارب ڈالر کا سامان اور 110 ارب ڈالر کا فوجی ساز و سامان خریدنے کا وعدہ کیا تھا. یہ تھے صدر ٹرمپ. ترک عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سعودی ایجنٹوں نے خشوگی کو ہلاک کر کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, جبکہ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ وہ خود چل کر قونصل خانے سے باہر گئے تھے. دونوں میں سے کسی بھی ملک نے اپنے دعوے کا ثبوت پیش نہیں کیا ہے. امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے اس معاملے پر تشویش کے لیے اور صدر ٹرمپ کی اس خواہش کے اظہار کے لیے سعودی عرب اور ترکی دونوں ملکوں کا دورہ کیا ہے کہ وہ معاملے کی تہ تک پہنچنا چاہتے ہیں. قبل ازیں پومپیو نے کہا کہ جب سعودی عہدیداروں سے ان کی ملاقات ہوئی تو وہ خشوگی کے لاپتہ ہونے کے حوالے سے کسی نوعیت کے حقائق پر بات نہیں کرنا چاہتے تھے. پومپیو آج وائٹ ہاؤس میں صدر کو اپنے دورے کے بارے میں بتا رہے ہیں. قمر عباس جعفری, اردو, VOA, واشنگٹن.
کرائمیا میں بدھ کے روز ایک حملے میں 19 طلبہ ہلاک ہو گئے. روسی حکام کا کہنا ہے کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں تھا بلکہ یہ اجتماعی قتل تھا. وہ کہتے ہیں کہ کلوزڈ سرکٹ ٹیلی ویژن فوٹیج سے معلوم ہوتا ہے کہ ساحلی شہر کرچ کے ایک ٹیکنیکل اسکول میں ہونے والے اس واقعے میں ایک سابق طالب علم رائفل کے ساتھ داخل ہوا. قتل کرنے والے اس سابق طالب علم کو بھی ہلاک کر دیا گیا. اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندہ سلاتیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی.
کرچ ٹیکنیکل اسکول میں یہ حملہ بدھ کے روز دوپہر سے کچھ دیر قبل ہوا. عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے گولیوں اور دھماکوں کی آوازیں سنی. اس حملے کا شکار ہونے والے بیشتر افراد نوجوان طالب علم تھے. کچھ گولیوں کے ذریعے قتل ہوئے اور گولیوں کے ساتھ چھرے اڑنے کی وجہ سے 50 سے زائد افراد زخمی ہو گئے. اہلکاروں نے حملہ آور کی شناخت ایک سابق طالب علم کے طور پر کی ہے. روسی تحقیقاتی ٹیم کے رکن سویٹلانا پیٹرینکو کا کہنا ہے,
Оперативно была установлена личность молодого. The young man who entered the school just before the incident was quickly identified. Surveillance cameras
recorded him. اسکول میں اس واقعے سے پہلے اندر داخل ہونے والے نوجوان شخص کو فوراً شناخت کر لیا گیا. نگرانی کے کیمروں نے اسے ہاتھ میں رائفل تھامے ریکارڈ کیا ہے. یہ فورتھ ایئر کا 18 سالہ طالب علم ولادی روزل یاکوف ہے. مشتبہ قاتل بھی ہلاک ہو گیا ہے. سویتلانا کا مزید کہنا ہے,
Его тело с огнестрельным ранением обнаружено.
His body with a gunshot wound was found in one of the college rooms.
اس کی لاش گولیوں کے زخموں کے ساتھ کالج کے ایک کمرے میں ملی. واقعے کی جگہ کو دیکھتے ہوئے تحقیقات کا پہلا تاثر یہ ہے کہ اس شخص نے پہلے کالج میں لوگوں کو قتل کیا اور پھر خودکشی کر لی. روس میں حالیہ دہائیوں کے دوران دہشت گردی کے بہت سے واقعات ہوئے ہیں. کرائمیا پر 2014 میں روسی قبضے کے بعد سے ایسے واقعات میں اضافہ ہوا ہے. کہا جاتا ہے کہ مغربی ممالک کی طرف سے اس واقعے کی مذمت کے خوف سے سرکاری اہلکاروں نے عجلت میں اس تاثر کو مسترد کیا ہے کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ تھا. روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اس واقعے کے بعد کہا, قانون نافذ کرنے والے ادارے اور خصوصی خدمات کا شعبہ جب اپنی تحقیقات مکمل کر لے گا تو ہم عوام کو اس بارے میں آگاہ کریں گے. کرچ شہر میں ہائی الرٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس واقعے کے حوالے سے تحقیقات شروع ہو چکی ہیں. شبیر جیلانی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, VOA اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو VOA کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے.
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پاکستان نے کہا ہے کہ وہ اپنے تمام بیرونی قرضوں کی تفصیل مالیاتی فنڈ کو دینے کے لیے تیار ہے, جن میں چین سے طے پانے والے سی پے قرضوں کی تفصیل بھی شامل ہے, اور اس میں پاکستان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. آئی ایف میں 35 برسوں تک مختلف عہدوں پر کام کرنے والے ڈاکٹر زبیر اقبال کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کو آئی ایم ایف سے قرضہ حاصل کرنا ہے تو یہ تفصیلات فراہم کرنا لازم ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک مروجہ طریقہ کار ہے. ان سے گفتگو کی تفصیل انجم ہیرلڈ گل کی اس رپورٹ میں.
پاکستان کے چین کے ساتھ معاہدوں اور قرضوں میں آئی ایم ایف کی اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر زبیر اقبال کہتے ہیں،
اگر کوئی ملک آئی ایم ایف کے پاس پیسے لینے کے لیے آتا ہے، لون لینے کے لیے آتا ہے، تو پھر اس کو اپنی سارے کی ساری کتابیں کھول کے دکھانا ہوتی ہیں. تو یہ ایک بیسک ریکوائرمنٹ تھی کہ ان کو اپنے تمام کے تمام لونز دکھانا ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک آرگنائزیشن آپ کو لون دے رہی ہے تو اس کو یہ افیکٹولی پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس اتنی ریسورسز ہوں گی جن کے بیسس پہ آپ ری پیمنٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اسی لیے آپ کو ضروری ہوتا ہے یہ معلوم کرنا کہ آپ کے دوسرے لونز کون سے ہیں، کتنے ہیں اور کن ٹرمز پہ لیے گئے ہیں اور ان کی ری پیمنٹ کس وقت ہوگی.
تو کیا یہ تفصیلات آئی ایم ایف امریکہ سمیت دیگر ممالک کے ساتھ شیئر کرے گا؟
یہ انفارمیشن جو ہوتی ہے تمام کے تمام جو ایگزیکٹو بورڈ ممبرس ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتی ہے. یہ کانفیڈینشیل نہیں رہتی جب ایک دفعہ آئی ایم ایف کو دے دی جائے. آئی ایم ایف کے اندر وہ رہتی ہے لیکن آئی ایم ایف سے باہر نہیں جا سکتی. ہر ملک، ہر وہ کنٹری جس کا ایگزیکٹو بورڈ میں ممبر ہے وہ اس قسم کی انفارمیشن کو حاصل کر سکتا ہے اور اس کا پورا حق حاصل ہے.
کیا پاکستان آئی ایم ایف کی بجائے چین سے مزید قرضہ لے سکتا ہے؟
یاد رہے کہ جب کوئی لون دیا جاتا ہے تو اس کے لیے پالیسی پیکج پہ ایگریمنٹ ہوتا ہے. چونکہ بغیر پالیسی پیکج کے ایگریمنٹ کے لون نہیں ملتا. اگر ایک ملک دیتا ہے تو وہ پالیسی پیکج بنانے کے قابل نہیں ہوتا. وہ قابلیت صرف اس وقت آئی ایم ایف کے پاس ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جب آئی ایم ایف لون دیتا ہے تو پھر آئی ایم ایف کو یہ کمٹمنٹ آ جاتی ہے کہ وہ افیکٹولی ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کروائے جن کے ایگریمنٹ ہوا تھا. اور ملک جو ہے وہ بھی کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ملک کو یہ پتا ہوتا ہے، بورو کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر وہ آئی ایم ایف سے پیسے لے رہے ہیں تو ان کو یہ کمٹمنٹ پوری کرنا ہوں گی. اور اگر وہ یہ کمٹمنٹ پورا کرتے ہیں تو پھر ان کی مارکیٹ میں کریڈیبلٹی بڑھتی ہے. جیسے ان کی وہ کریڈیبلٹی بڑھتی ہے تو پھر اور دوسرے قسم کے لون بھی لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ملک ہیں وہ بھی اس ملک کو پھر پیسے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک ملک سے پیسے لیتے ہیں تو پھر اس قسم کی کمٹمنٹ آپ کو نہیں ملتی.
پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے؟
پاکستان کی پرابلم جو ہے بڑی سمپل سی پرابلم ہے اور اس کی سلوشن بھی بڑا سمپل ہے. اس کا سلوشن یہ ہے کہ زیادہ ڈومیسٹک ریسورس موبلائزیشن کی جائے. جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکسز بڑھائے جائیں، ریونیو بڑھایا جائے اور آپ کا جو اسپینڈنگ ہوتی ہے، جو ایکسپینڈیچر ہوتا ہے، اس کو زیادہ ایفیشینٹ کیا جائے تاکہ ویسٹ نہ ہو. تو ایسی کنڈیشن میں آپ اپنی کچھ وہ ریسورسز پیدا کر لیں گے جسے کہتے ہیں کہ آپ کی انویسٹیبل سرپلس جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں بغیر بورو کیے.
ڈاکٹر زبیر اقبال کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے صرف باتیں نہیں بلکہ عمل کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ سب جانتے ہیں کہ کیا ایکشن لینے ہیں، اگر ایسا نہ ہوا تو پھر یہ قرضوں کا سلسلہ چلتا رہے گا. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ پاکستان میں اگر آج ملک کے وزیر اعظم اور چیف جسٹس کی ایما پر ملک میں ڈیمو کے لیے امدادی فنڈز قائم کیا جا چکا ہے، لیکن دوسری جانب سندھ میں ایسے علاقوں میں وافر پانی موجود ہے جن میں پانی کی سطح بلند ہونے کا خطرہ ہے۔ امریکہ کے دورے پر آئے ہوئے پاکستان میں حکمراں جماعت تحریک انصاف کے رہنما ندیم افضل چند نے کہا ہے کہ سی پیک سمیت تمام منصوبوں اور قرضوں کے معاملات میں شفافیت ہونی چاہیے۔ ادھر ریپبلکن رہنما پاکستانی امریکن ساجد تارڑ کا کہنا ہے کہ بظاہر لگتا ہے کہ پاکستان کی نئی حکومت سی پیک قرضوں کی وجہ سے مشکلات سے دو چار ہے۔ دونوں رہنماؤں کی وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کی تفصیل اسفر امام کی زبانی۔
واشنگٹن میں صحافیوں سے بات چیت میں سابق وفاقی وزیر اور منڈی بہاؤالدین سے قومی اسمبلی کے لیے تحریک انصاف کے امیدوار افضل ندیم چند نے کہا کہ عمران خان نے عوام سے جو گڈ گورننس کا وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ افضل ندیم چند کا کہنا تھا،
اپنے مینیفیسٹو پہ عمل کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو آپ کو ٹائم دینا پڑے گا اور ڈائریکشن دیکھنی پڑے گی، نیت دیکھنی پڑے گی کہ ان کی نیت ٹھیک ہے کیا، ڈائریکشن ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک۔ تو گڈ گورننس کا وعدہ کیا تھا خان صاحب کو، وہ دینا پڑے گا اور اس کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اکانومی ہے، فارن پالیسی ہے، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ سیکٹر ہے، بہت سارے سیکٹرز ہیں جن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کرائسس بہت زیادہ ہے، کرائسس ملک میں چیلنجز، ٹیررزم، دیکھیں کتنے سالوں سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں، اس جنگ میں آپ ملک جو حالت ہے جنگ میں اس کی اکانومی کی صورتحال کیسی ہوتی ہے، تو میرے خیال میں حالات بہتر ہو جائیں گے۔
افضل ندیم چند کا کہنا تھا کہ ضمنی انتخابات میں پہلی بار کسی بھی حکومت نے مداخلت نہیں کی۔
دیکھیں جی، اس سے پہلے جتنے بھی بائی الیکشن ہوئے ہیں پچھلی گورنمنٹ کے اندر، آپ نے دیکھا ہے کہ حکومتی مشینری نے بھرپور طریقے سے مداخلت ہوتی تھی، میاں صاحب خود جلسے کرتے تھے، فنڈز پھینکے جاتے تھے ان حلقوں کے اندر، تو پھر ضمنی الیکشن حکومتیں جیتی تھی۔ اور اس دفعہ بھی حکومتیں جیتی ہے لیکن ہاری بھی ہے۔ ایک بات حقیقت ہے کہ اس الیکشن میں نہ صوبائی حکومت نہ قومی حکومت، کسی نے اپنے وسائل استعمال نہیں کیا، اس چیز کو اپریشیٹ کریں۔
افضل چند کہتے ہیں کہ ملک میں جاری احتساب کے عمل کے باعث سیاسی جماعتوں کے درمیان مکالمہ نہیں ہو پا رہا، لیکن تحریک انصاف کی خواہش ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مکالمہ ہو۔ وہ کہتے ہیں،
میری تو خان صاحب سے بڑی کھل کر ڈسکشن ہوئی تھی کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ڈائلاگ کیے جائیں، اب بے شک ان لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ نہ کریں جن کے اوپر کیسز ہیں، جو عدالتوں میں بھگت رہے ہیں، لیکن پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ڈائلاگ ہونے چاہیے۔
اس موقع پر امریکی سیاست میں متحرک پاکستانی امریکن ساجد تارڑ نے بتایا کہ پاکستانی رہنما کے ساتھ مل کر تجارتی وفود کے تبادلے اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے قیام کے لیے امریکی حکام سے بات چیت ہوئی ہے۔ ساجد تارڑ کہتے ہیں،
آج خاص کر میرے ان سے کافی ملاقات رہی، امبیسی میں بھی گئے اور خاص کر میریلینڈ سٹیٹ کے کچھ ہائی آفیشلز کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے فیوچر میں ٹریڈ ڈیلیگیشن کے بارے میں چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں۔ ندیم افضل چند صاحب جن کی پی ٹی آئی میں ایک بڑی اچھی پوزیشننگ ہے، آئی ایم ہائیلی اوبلائزڈ، آئی ایم تھینک فل کہ انہوں نے ٹائم نکال کے ان تینوں شہروں کا وزٹ کیا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے سب پاکستانیوں سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ پاکستان پیسے بھیجیں، ڈیم کے لیے بھیجیں، پاکستان از گوئنگ تھرو فائنینشیل کرائسس، تو اپنی بینکوں کے ذریعے ریمیٹنس کریں، جس طریقے سے پاکستان کا ایک فورن پالیسی کا برہان جو ہے اس سے نکلا جا سکے۔
پاکستانی رہنماؤں کا یہ امریکی دورہ کمیونٹی کو متحرک کرنے کے لیے، تاکہ دونوں ممالک میں عوام کی سطح پر غلط فہمیوں کا ازالہ ہو سکے اور تعلقات میں بہتری کی راہیں کھل سکیں۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان اور افغانستان کو ملانے والی مصروف ترین شاہراہ پر واقع ضلع خیبر کے قصبے لنڈی کوتل میں ایک 4 سالہ بچی پولیو وائرس سے متاثر ہوئی ہے۔ اس بارے میں پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پاکستان اور افغانستان کو ملانے والی مصروف ترین شاہراہ پر واقعہ ضلع خیبر کے قصبے لنڈی کوتل میں ایک 4 سالہ بچی پولیو وائرس سے متاثر ہوئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ضلع خیبر کے علاوہ کراچی میں بھی ایک بچی پولیو وائرس سے متاثر ہوئی ہے۔ رواں سال ملک بھر میں پولیو وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 6 ہو گیا ہے، جن میں 3 کا تعلق بلوچستان کے ضلع ڈومکی، 2 کا تعلق خیبر پختونخوا اور 1 کا تعلق کراچی سے ہے۔ محکمہ صحت کے ایک اعلیٰ عہدیدار ڈاکٹر ندیم جان نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتی ہوئے کہا،
یہ خیبر ایجنسی کے ایک علاقہ ہے، تورا ویلا، ادھر ایک بچی ہے سائرہ جس کا نام ہے، جس کی عمر
55 مہینے ہیں, اس میں وائرس آئسولیٹ ہو گئے ہیں اس کے اسٹولز میں. بچی مکمل طور پہ ٹھیک ہے کیونکہ اس نے ویکسینیشن لی ہوئی تھی ساری, تو اس کی وجہ سے وہ قوت مدافعت بڑھ گئی تھی. بچی میں کسی قسم کا فالج الحمدللہ نہیں ہے.
ڈاکٹر ندیم نے کہا کہ لنڈی کوتل اور اس کے نواحی علاقوں میں جمعے کے روز سے ہنگامی بنیادوں پر 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو وائرس سے بچاؤ کے قطرے پلانے کی ایک مہم شروع کی جا رہی ہے.
کل جیسی ہی کیس نوٹیفائی ہو گیا ایمرجنسی میٹنگ ہم نے بلوائی تھی. آج ہماری ڈپٹی کمشنر خیبر اس کی ٹیم کے ساتھ میٹنگ ہوئی, تو ہم نے یہ فیصلہ کیا چونکہ آلریڈی ایک میزل کا کمپین جاری ہے جس میں پولیو ویکسینیشن بھی دی جاتی ہے, تو ہم نے جو 0 to 9 months کے بچے ہیں جو اس کمپین کا حصہ نہیں تھے ہم نے وہ بھی شامل کر دی ہے.
دنیا بھر میں پاکستان اور افغانستان دو ایسے ممالک ہیں جہاں پر اب بھی پولیو وائرس موجود ہے. افغانستان اور پاکستان کے درمیان روزانہ ہزاروں لوگ آمد و رفت کرتے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان تمام گزرگاہوں پر 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے لیے محکمہ صحت کے اہلکار اور رضاکار دن رات موجود رہتے ہیں. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ پر ٹریفک حادثات میں ہر روز شہری ہلاک ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے اور حکومت بلوچستان مسافروں کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے, اس بارے میں کوئٹہ سے ہمارے ساتھی مرتضی زہری نے یہ رپورٹ تیار کی ہے.
بلوچستان کے ضلع خضدار کے سول اسپتال میں اس طرح کی بھیڑ بھاڑ روز کا معمول ہے. یہ لوگ ایک بس حادثے میں علاق اور زخمی ہونے والے اپنے رشتہ داروں کو تلاش کر رہے ہیں. ایسے ہی ایک زخمی ولی محمد بھی ہے جو ایک نجی بس سروس سے سفر کر رہے تھے.
ہم کراچی سے خضدار آ رہے تھے, راستے میں اچانک ایک مزدا ٹرک کوچ کے سامنے آیا اور یہ حادثہ پیش آیا اور ہم زخمی ہو گئے اور کچھ لوگ ہلاک بھی ہوئے.
عام طور پر کراچی سے کوئٹہ اور کوئٹہ سے چمن تک کے قومی شاہراہ کو ٹریفک کے لیے ایک خطرناک روٹ سمجھا جاتا ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق صرف گزشتہ 6 ماہ کے دوران اس شاہراہ پر ٹریفک حادثات کے باعث 200 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. کوچ مالکان کے مطابق قومی شاہراہ سنگل لین روڈ ہے اور اس پر ان دنوں ٹریفک کا دباؤ زیادہ ہے. ساتھ ہی غیر قانونی طور پر ایران سے اندرون بلوچستان اور سندھ ڈیزل اسمگل کرنے والی سینکڑوں چھوٹی بڑی گاڑیوں کی آمد و رفت بھی ٹریفک حادثات کا باعث بن رہی ہے.
اب بھی آبادی ڈبل ہو گئی ہے. اب بھی آپ خود سوچو کہ مستنگ ایک گاؤں تھا, چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں پورے گاؤں میں 10 سے 12 گاڑیاں تھیں. ابھی آپ مستنگ ایک شہر بن چکا ہے. یہاں سے چمن سے کراچی تک وہی سنگل روڈ ہے, وہی ابھی تک پرانا روڈ ہے. جو ابھی ڈیزل گاڑیاں آ رہی ہے آپ خود دیکھو کہ کتنی گاڑیاں آ رہی ہیں.
اس مسئلے کے حل کے لیے حکومت بلوچستان نے بس اور کوچز میں ٹریکر سسٹم نصب کرنے کا فیصلہ کیا ہے. محکمہ ٹرانسپورٹ کے حکام کے مطابق کوئٹہ سمیت بلوچستان کے تمام ڈویژنز میں کنٹرول رومز قائم کیے جا رہے ہیں. مقررہ اسپیڈ سے زیادہ چلنے والی بسوں کو ٹریکر سسٹم کے ذریعے روکا جائے گا.
تو اس سلسلے میں جب ٹریکر سسٹم ہر گاڑی میں لگے گا تو اس میں 90 کی اسپیڈ سے 100 تک اگر اس سے زیادہ ایکسیڈ کرے گی اسپیڈ تو فوراً وہ گاڑی کو ٹریکر کمپنی والے انجن کو آف کر دیں گے.
کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ پر ٹریفک حادثات میں ہلاکتوں کی شرح اس لیے بھی زیادہ ہے کہ یہاں جدید طرز کا کوئی ہسپتال موجود نہیں ہے جہاں زخمیوں کو بروقت طبی امداد مل سکے. محکمہ ٹرانسپورٹ نے حکومت بلوچستان سے موبائل کلینک اور جدید سہولتوں سے آراستہ ایمبولنسز کی فراہمی کی درخواست کی ہے تاکہ انسانی جانوں کے ضیاع کو روکا جا سکے. مرتضیٰ زہری, اردو وی او اے, خضدار, بلوچستان.
ہفتے کے روز افغانستان کے پارلیمانی انتخابات میں جو امیدوار حصہ لے رہے ہیں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر نوجوان ہیں. ان میں سے متعدد ایسے ہیں جو 20 سے 30 سال کی عمر یا اس سے کچھ زیادہ ہیں. وائس آف امریکہ کی عائشہ تنظیم نے یہ جائزہ لیا ہے کہ ان نوجوانوں کی شمولیت سے افغان سیاست کس طرح تبدیل ہو سکتی ہے. مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں قمر عباس جعفری.
افغانستان کے پارلیمانی انتخابات میں سب سے کم عمر امیدوار 26 سال کا ہے، جو کہ اس مقصد کے لیے مقررہ قانونی عمر کی حد یعنی 25 سال سے صرف ایک سال بڑا ہے۔ افغانستان کے الیکشن کمیشن کے مطابق ہفتے کے روز کے پارلیمانی انتخابات میں حصہ لینے والے 50% سے زیادہ امیدواروں کو نوجوان قرار دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے پاپولیشن فنڈ کے مطابق افغانستان میں جہاں افغانوں کی اکثریت 25 سال سے کم عمر کے لوگوں کی ہے، یہ نوجوان سیاست داں ملک کے مستقبل کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک خاتون امیدوار مریم سما کہتی ہیں،
ما نباید فراموش بکنیم که بیشتر از 60% کشور ما را
Let's do not forget more than 60% of our population is made of young people. They should bring change. They should be part of drafting of laws and implementing of those laws.
ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہماری آبادی کے 60% سے زیادہ افراد نوجوان ہیں۔ ان کو تبدیلی لانی چاہیے، انہیں قوانین کے مسودات تیار کرنے اور انہیں نافذ کرنے کے عمل کا حصہ ہونا چاہیے۔ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ نوجوان امیدوار عمومی طور پر اس قسم کے امیدواروں کی فہرست میں آتے ہیں۔ دولت مند سیاستدانوں یا وار لارڈز کے بیٹے اور بیٹیاں ان میں ہیں جو اپنے خاندانوں کا اقتدار اور اثر و رسوخ جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ سابق سرکاری ملازمین بھی سیاست سے اپنے تعلق کو قائم رکھنے کے لیے کوشاں ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ بھی تبدیلی لانے کے عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ میر وائز استنرکزئی بھی ایک امیدوار ہیں، ان کا کہنا ہے،
سیاست میدان متاسفانہ عرفن منگا اکثر
ٹریڈیشنلی وی لیفٹ پالیٹکس فار پاورفل پیپل دی وار لارڈز اینڈ دی بزنس مین اٹ واز ا بیڈ ٹریڈیشن دیٹ ہیڈ ٹیکن اوور آور سائیکی وی آر بریکنگ دس ہیبٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو لیو دی گراؤنڈ اوپن ٹو دوز ہو ہیو مس یوز پاور
روایتی طور پر تو ہم سیاست کا کام طاقتور لوگوں وار لارڈز اور کاروباری لوگوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک بری روایت تھی جس نے ہمارے شعور پر قابو پا لیا تھا۔ اب ہم اس عادت کو ترک کر رہے ہیں۔ اب ہم میدان ان کے لیے کھلا نہیں چھوڑیں گے جنہوں نے اقتدار و اختیار کا غلط استعمال کیا۔ ان میں سے بہت سے امیدوار عام افغانوں کے مقابلے میں زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور اس بارے میں زیادہ جانتے ہیں کہ بیرونی دنیا کیسے کام کرتی ہے۔ سیاسی مبصر مشتاق رحیم کہتے ہیں،
This is a good thing because they have an understanding of the politics. They have had an exposure of international politics because of traveling there, studying there, or even being following the international politics. So it's a big change and it's a good change.
یہ ایک اچھی بات ہے کہ وہ سیاست جانتے ہیں۔ انہوں نے بیرونی دنیا کے سفر کر کے اور وہاں تعلیم حاصل کر کے اور بین الاقوامی سیاست کا مطالعہ کر کے سیاست کو سمجھ لیا ہے۔ چنانچہ یہ ایک بڑی تبدیلی ہے اور اچھی تبدیلی ہے۔ یہ تھے سیاسی مبصر مشتاق رحیم۔ لیکن افغانستان میں کوئی بھی ان انتخابات کے بعد موجودہ صورتحال میں کسی فوری تبدیلی کی توقع نہیں کر رہا۔ تاہم سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ نوجوان امیدوار جو پارلیمنٹ میں پہنچیں گے، انہیں پرانے سیاستدانوں کے ساتھ مل کر کام کرنا اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا، کیونکہ افغانستان میں جمہوریت ابھی بالکل نوزائیدہ ہے اور تبدیلی کی رفتار امکان یہ ہے کہ سست رہے گی۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
واشنگٹن پوسٹ کے کالم نگار جمال خشوگی کی گمشدگی اور استنبول میں سعودی قونصل خانے کے اندر ان کے مبینہ قتل کے باعث آزادی صحافت اور دنیا بھر میں صحافیوں کی سلامتی سے متعلق بحث شدت اختیار کر گئی ہے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندہ گریٹا وین سسٹرن نے اس موضوع پر متعدد رپورٹروں اور صحافیوں کی آزادی سے متعلق بین الاقوامی تنظیم کی کمیٹی پروٹیکٹ جرنلسٹس کے ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے بات کی ہے۔ اس بارے میں ایلزبتھ چرنوف کی رپورٹ کے ساتھ شبیر جیلانی۔
سعودی صحافی جمال خشوگی کی گمشدگی اور مبینہ قتل کے حوالے سے دنیا بھر میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے اور لوگ اس بارے میں سوال اٹھا رہے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کے کالم نگار جمال خشوگی کو 2 ہفتے قبل استنبول میں سعودی قونصل خانے کے اندر جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا، تاہم وہ باہر آتے دکھائی نہیں دیے۔ خشوگی کے ایک ساتھی صحافی جیسن رائزن کو ایران میں 544 روز تک قید میں رکھنے کے بعد 2016 میں رہا کر دیا گیا تھا۔ ریزائن کہتے ہیں کہ صحافیوں کو ہدف بنانے کے واقعات میں اضافہ صحافت کے لیے انتہائی تشویش کا باعث ہے۔ وہ کہتے ہیں،
مور اینڈ مور ویئر سیئنگ جرنلسٹس اریسٹڈ، ہراسڈ، مرڈرڈ اینڈ آفن ان کنٹریز دیٹ آر الائیز آف دی یونائیٹڈ سٹیٹس۔
ہم صحافیوں کی گرفتاریوں، انہیں ہراس کرنے اور قتل کے زیادہ سے زیادہ واقعات دیکھ رہے ہیں۔ یہ واقعات ایسے ممالک میں ہو رہے ہیں جو جمہوری ہیں اور امریکہ کے اتحادی ہیں. ہمیں اس سے پہلے ایسے مسائل کا سامنا نہیں تھا. یہ واقعات بڑھ رہے ہیں اور یہ ایسا لمحہ ہے جہاں امریکہ کو ایک موقف اختیار کرنا ہوگا اور سختی سے کہنا ہوگا کہ ہم اس کی حمایت نہیں کرتے بلکہ ہم آزادی صحافت کے حامی ہیں اور اس کے تحفظ میں یقین رکھتے ہیں. لیکن میں ایسا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا ہوں. صحافیوں کے تحفظ سے متعلق بین الاقوامی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ یعنی سی پی جے کا کہنا ہے کہ سن 2017 میں صحافیوں کو قید میں رکھنے کے واقعات کی تعداد انتہا کو پہنچ گئی. اس سلسلے میں سب سے زیادہ واقعات ترکی، چین اور مصر میں ہوئے. سی پی جے کا کہنا ہے کہ اس سال اب تک دنیا بھر میں صحافیوں کے قتل کے 44 واقعات ہو چکے ہیں. جنگ زدہ علاقوں میں صحافیوں کو خطرات درپیش ہوتے ہیں، لیکن صحافیوں کو خطرہ صرف جنگوں سے ہی نہیں ہے. وائس آف امریکہ کی اسلام آباد بیورو چیف عائشہ تنظیم کا کہنا ہے
Particularly in Pakistan and Afghanistan, kidnappings are a big threat. And you're not just kidnapped by Islamic State or Taliban, you're kidnapped by criminals because they see you as a money bag.
پاکستان اور افغانستان میں خاص طور پر اغوا کے واقعات ایک بڑا خطرہ ہیں. اغوا واقعی ایک بڑا خطرہ ہے اور صرف داعش یا طالبان ہی صحافیوں کو اغوا نہیں کرتے بلکہ مجرم بھی انہیں تاوان کی خاطر اغوا کرتے ہیں کیونکہ انہیں اس کے لیے بڑی رقم نظر آتی ہے اور اگر انہیں تاوان کی رقم فوراً نہیں ملتی تو وہ ان کو طالبان کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں. پھر طالبان تاوان کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں یا پھر ان کو قیدیوں کے تبادلے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس وقت جبکہ نیوز میڈیا کی مخالفت اور صحافیوں پر تشدد کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانا انتہائی ضروری ہے. سی پی جے کے راب مہونی کہتے ہیں
Whether it's blowing up the car of a journalist in Malta or now as we suspect luring a Saudi journalist inside a diplomatic mission
مالٹا میں کسی صحافی کی گاڑی کو دھماکے سے اڑانے کا واقعہ ہو یا پھر جیسا کہ ہمیں شبہ ہے سعودی صحافی کو سعودی قونصل خانے بلا کر قتل کرنے کا اقدام ہو، ہمیں جمال خشوگی کے مبجنہ قتل جیسے واقعات کی بین الاقوامی سطح پر شفاف تحقیقات کی ضرورت ہے تاکہ ایسے جرم کرنے والے بچ نہ پائیں جنہوں نے صحافیوں کی زندگی کو اتنا ارزاں بنا دیا ہے. آزادی صحافت کے ایک غیر جانبدار نگران ادارے فریڈم ہاؤس کا کہنا ہے کہ دنیا میں آزادی صحافت گزشتہ 10 سال کی خراب ترین سطح پر پہنچ چکی ہے. اس وقت دنیا کی صرف 13% آبادی کو حقیقی معنوں میں آزاد صحافت میسر ہے. شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
سپریم کورٹ آف پاکستان نے تھر میں کوئلے کو گیس میں تبدیل کرنے کے منصوبے کے فرانزک آڈٹ کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ ڈاکٹر سمر مبارک نے پروجیکٹ کے حوالے سے غلط بیانی کی. سپریم کورٹ میں تھر کول گیسیفیکیشن منصوبہ کیس کی سماعت ہوئی. عدالت نے آڈیٹر جنرل کو تھر کول گیسیفیکیشن منصوبے کا فرانزک آڈٹ کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ آڈیٹر جنرل ان کی بنیادوں پر آڈٹ مکمل کریں. عدالت نے حکم دیا کہ اس معاملے میں پیش رفت سے ہر 15 دن بعد آگاہ کیا جائے. عدالتی معاونین کی رپورٹ کے مطابق خزانے کو اربوں کا نقصان ہوا. نیب انکوائری کر کے اپنی رپورٹ پیش کرے. چیف جسٹس نے عدالتی معاونین کی رپورٹ پر ڈاکٹر سمر مبارک، وفاق اور سندھ حکومت سے 15 دن میں جواب طلب کر لیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ اسد درانی کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی درخواست پر جی ایچ کیو سے رپورٹ طلب کر لی ہے. اسد درانی کے وکیل کا کہنا ہے کہ ہمیں انکوائری کے حوالے سے کوئی نوٹس نہیں بھیجا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی اسد درانی کی ای سی ایل سے نام نکلوانے کی درخواست کی سماعت ہوئی. سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل رکنی بینچ جسٹس محسن اختر کیانی نے کی. درخواست گزار اسد درانی نے کہا کہ 26 اور 27 نومبر کو کانفرنس پہ جانا ہے، اس لیے نام ای سی ایل سے نکالا جائے. ہائی کورٹ نے ای سی ایل پر نام ڈالنے کی وجوہات پہ پوچھتے ہوئے جی ایچ کیو کی انکوائری رپورٹ اور وزارت داخلہ کو جواب جمع کرانے کی ہدایت کی. جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ جی ایچ کیو انکوائری کر کے رپورٹ جمع کرائی جائے. وزارت داخلہ کی جانب سے محمد ندیم اختر نے رپورٹ پیش کی اور کہا کہ اسد درانی کی متنازع کتاب لکھنے پر وزارت داخلہ نے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا تھا. عدالت میں پیش ہونے والے وزارت دفاع کے نمائندے بریگیڈیئر فلک ناس نے کہا کہ اسد درانی نے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سابق چیف کے ساتھ مل کر کتاب لکھی ہے۔ اسد درانی ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس اور ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں۔ جی ایچ کیو میں ان کے خلاف انکوائری زیر التوا ہے۔ عدالت نے پوچھا کہ انکوائری کب مکمل ہوگی تو نمائندے وزارت دفاع نے لا علمی کا اظہار کیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق لیگ اسپنر دانش کنیریا نے 6 سال بعد کرپشن میں ملوث ہونے کا اعتراف کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں اور اپنے کیے پر سخت شرمندہ ہیں۔ اسی حوالے سے کرکٹ کی ایک اور خبر، پاکستان کی کرکٹ ٹیم ابوظبی ٹیسٹ میں آسٹریلیا کے خلاف بظاہر مستحکم پوزیشن میں ہے۔ مہمان ٹیم کو جیتنے کے لیے 491 رنز درکار ہیں جبکہ اس کی 9 وکٹیں باقی ہیں۔ تیسرے دن کے کھیل کے اختتام پر آسٹریلیا نے 47 رنز بنائے تھے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا۔ مارش 4 رنز بنا کر میر حمزہ کی گیند پر بولٹ ہو گئے۔ اس سے قبل پاکستان نے اپنی دوسری اننگز 400 رنز 9 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کر دی تھی۔ بابر اعظم نے 99 رنز بنا کر ایل بی ڈبلیو ہو گئے۔ سرفراز نے 81، اظہر نے 64 اور فخر زمان نے 66 رنز بنائے۔ نیتھن لن نے 4 وکٹیں حاصل کیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ پرانی جینز اور گٹار،
پرانی جینز اور گٹار، محلے کی وہ چھت اور میرے یار، وہ راتوں کو جاگنا، صبح گھر جانا، کھول کے دیوار۔
علی حیدر نے یہ گیت گا کر جینز کو ایک آرامگیر رنگ دے دیا تھا۔ امریکہ کا یہ قومی پہناوا جس اہتمام سے تیار کیا جاتا ہے اسے دنیا بھر میں مقبول ہونا ہی چاہیے۔ جینز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ برسوں انہیں فیشنیبل رنگ دینے کے لیے فیکٹریوں میں کارکن سینڈ پیپر سے ان کی خوب رگڑائی کرتے رہے ہیں تاکہ ان کا رنگ اڑ جائے، ان میں نرمی آ جائے اور پہننے میں آرام دہ ہو جائیں۔ مگر وقت بدلا، وقت کے انداز بدلے اور فیشن کی دنیا بھی بدلنے لگی۔ لیوی اسٹراس کمپنی میں ڈیزائنر جینز کو آخری ٹچ دینے کے لیے ڈیجیٹل پین اور ٹچ اسکرین کمپیوٹر استعمال ہوتے ہیں۔ نئے ڈیزائن لیزر مشین پر اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں اور صرف 90 سیکنڈز میں جینز کی ایک پینٹ کی حیات ہی تبدیل ہو جاتی ہے، جبکہ ہاتھ سے کرنے میں اس عمل میں 30 منٹ کی محنت درکار ہوتی ہے۔ لیوی اسٹراس کی جینز میں ٹیکنیکل انوویشن کے صدر بارٹ سائٹس کہتے ہیں،
It's one that will surely transform how jeanswear is designed.
یہ ایک چیز یقینی طور پر جینز کو تبدیل کر دے گی کہ جینز کیسے پہنی اور ڈیزائن کی جاتی ہیں، انہیں کیسے تیار کیا جا رہا ہے یا فروخت کیا جا رہا ہے۔ لیوی اسٹراس کی چیف سپلائی آفیسر لز اونیل کہتی ہیں کہ 165 برس سے جینز کا کاروبار کرنے والے اس ڈیجیٹل طریقے کو اپنا کر بہت کم وقت میں جینز فیکٹری سے مارکیٹ میں پہنچا سکتے ہیں۔ اور آپ جانیے، وقت پیسہ ہے۔ لی فنگ سورسنگ کی ایک بڑی بین الاقوامی کمپنی ہے۔ وہ اپنے گاہکوں کو باقاعدہ یہ مشاہدہ کروا رہے ہیں کہ کیسے ڈیجیٹل طریقے اپنا کر اور نئے سافٹ ویئر کے ذریعے 3D لباس تیار کرنے کی صنعت میں انقلاب لا سکتا ہے۔ وٹنی کیتھکارٹ کیتھکارٹ ٹیکنالوجیز کی چیف ایگزیکٹو ہیں۔ وہ کہتی ہیں،
So if you think about creating product in 3D, where you could actually essentially
چنانچہ اگر آپ 3D میں کوئی چیز تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی ایک لباس تیار کرنے سے پہلے پوری کھیپ کا ڈیزائن تیار کر سکتے ہیں۔ یوں نہ صرف کپڑا بلکہ وقت بھی ضائع ہونے سے بچ سکتا ہے اور سوچ سمجھ کر فیصلہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ سین فرانسسکو میں فیشن کی فرم ویٹا برانڈ کے چیف ایگزیکٹو کرس لینڈلینڈ اس سے اتفاق کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وقت کی بچت ہی اصل بچت ہے.
The amount of time that goes on decision making and making prototypes can take weeks and months, and we eliminate that.
فیصلہ کرنے میں جو وقت صرف ہوتا ہے اور نمونے تیار کرنے میں, اس میں ہفتوں اور مہینوں لگ جاتے ہیں. یوں یہ وقت بچ جاتا ہے. ٹیکنالوجیز کی نئی لہر زندگی کے دیگر شعبوں کی طرح فیشن کی صنعت میں بھی تبدیلی لا رہی ہے, اور نت نئے اور جدید نمونوں اور اشیاء کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے. بھلا ہو نئی ٹیکنالوجیز کا کہ وہ اس مانگ کو پورا کرنے میں فیکٹریوں کے مالکان کی مدد کر رہی ہے. بس یادیں 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 رہ جاتی ہیں. مدد شیرا منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام آپ کی صحت. بہجت حاضر خدمت. ملیریا ایک ایسی بیماری ہے جس کا مناسب علاج معالجہ جلد صحت یابی کے لیے انتہائی اہم ہے. ملیریا کے بارے میں ریسرچ کرنے والوں نے اب اس مرض کے جرثومے میں ایک ایسی کمزوری کا پتہ چلا لیا ہے جس کی مدد سے مچھروں سے پیدا ہونے والی اس انفیکشن کو اس کے ابتدائی مراحل میں ہی روکا جا سکتا ہے, جس کی وجہ سے جلد علاج کرنا ممکن ہو جاتا ہے. وائس آف امریکہ کی جیسیکا برمن کی رپورٹ کے مطابق اس تحقیق کے ذریعے ملیریا کے جرثومے کی حساس کمزوری کا پتہ چلا لیا گیا ہے. یہ ایک پروٹین ہے جسے پلازموڈیم فالسی پیروم نامی جرثومہ خون کے سرخ خلیوں کو بیماری سے متاثر کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. پی ایف اے پی ٹو آئی نام سے جانے جانے والی اس پروٹین کو بلاک کر دینے سے ملیریا کے جراثیم ان خلیوں میں داخل نہیں ہو سکتے, جہاں لاکھوں کی تعداد میں بڑھتے ہوئے وہ خون کے بہاؤ میں شامل ہو جاتے ہیں. ملیریا کی علامتوں میں تیز بخار اور کپکپاہٹ شامل ہے, اور ہر 48 گھنٹے کے بعد جب نئے جراثیم پیدا ہوتے ہیں تو یہ علامتیں شدت سے رونما ہونے لگتی ہیں. اس سلسلے میں کلیدی تحقیق کار مینول لناس کے مطابق جراثیموں کی نشو و نما کے اس مرحلے کو روکنے سے انفیکشن کو بھی ممکنہ طور پر روکا جا سکتا ہے, اور یوں علاج بہتر طور پر ممکن ہو جاتا ہے.
Invasion has been for a long time considered, you know, one of the key parasite specific processes that if inhibited would then
لناس کا کہنا ہے کہ جراثیموں کی بڑی تعداد میں نشو و نما اور خون کے بہاؤ میں ان کا حملہ آور ہونا ایک ایسا عمل ہے جس کی شروعات کو روک دینے سے ملیریا کی انفیکشن پر قابو پانا ممکن ہو سکتا ہے. لناس اور پنسلوانیا یونیورسٹی میں ان کے ساتھیوں نے پی ایف اے پی ٹو آئی نامی مادے کو شناخت کر لیا ہے, جس کی مدد سے خون کے سرخ خلیوں میں جراثیموں کے حملے کو روکا جا سکتا ہے. یہ تازہ تحقیق جنرل سیل ہوسٹ اینڈ مائکروب میں شائع ہوئی. لناس کا کہنا ہے کہ گزشتہ 50 برسوں میں تحقیق کار جراثیموں کے حملہ آور ہونے کے مرحلے پر قابو پانے کی کوششیں کر رہے ہیں, اور اس مقصد کے لیے عام طور پر ویکسین کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے مدافعتی نظام کو تقویت ملتی ہے. لناس کہتے ہیں کیونکہ جرثومہ خون کے سرخ خلیوں کی سطح سے مختلف انداز میں اندر داخل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے, اس لیے ان کو روکنے کے لیے مدافعتی رد عمل کو پیدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لناس کا کہنا ہے کہ جرثومے کی اس مخصوص پروٹین کو روکنے کے لیے ایک مرکب موجود ہے جو ایک ہی مرتبہ کے استعمال سے جرثومی حملے کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے. مینول لناس کہتے ہیں کہ اس مرکب کے استعمال سے جینز کے ایک بڑے حصے پر اثرات مرتب ہوں گے جو سرخ خلیوں پر حملہ آور ہوتے ہیں, لیکن اصل ضرورت صرف ایک ہی پروٹین کو ہدف بنانا ہے, کیونکہ اس کے اثر کو کم کر دینے سے جرثومے خون کے بہاؤ میں شامل نہیں ہو سکیں گے. لناس کہتے ہیں کہ اب اگلا مرحلہ ایک ایسی دوا کی تیاری ہے جو اس جرثومی پروٹین کو ہدف بنائے, اور یوں ملیریا کے جراثیم کو خون کے بہاؤ میں شامل ہونے سے روکا جا سکے. ملیریا کے ہر سال اندازاً 212 ملین کیسز سامنے آتے ہیں, اور اس کی وجہ سے سالانہ 429,000 افراد موت کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. ان میں زیادہ تر تعداد نیم سہارا افریقہ میں بچوں کی ہے. بیسے جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8, بھارت میں 8:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد حسن، پروڈیوسر سعدیہ اسد اور انجینئر چانگ۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔